سیدی مرشدی
غلام
ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں کہو عشق مصطفیٰ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر شب جمعہ میں اپنے ایک ولی کی یاد میں جمع فرمایا اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرنے والوں کو اور موت کو یاد کرنے والوں کو اپنی آخرت کو یاد کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خاص بشارت ہے سرکار عالم اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ جمعے کے دن میں خاص طور پہ اپنے محبوب کی جو ہے درود اور سلام اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں اور سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ ان کی سنت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرو جس نے سلام میں پہل کی وہ ثواب لے گیا تو ہم جب سلام عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سلام دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار وہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری سنت چھوڑ دیتے ہوں گے؟ جب وہ سنتے ہیں ہمارا سلام ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب سلام بھیجنے والا ہے تو ہمارے سلام کہنے سے پہلے سلام وہاں جا رہا ہے روشی پنڈی اللہ مبارک مبارک اور سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا عشق درود شریف پڑھنے میں بڑھتا ہے جتنا درود شریف پڑھو گے اتنا ہی سرکار سے عشق بڑھتا جائے گا ثواب تو ملتا رہے گا ثواب کی گٹھنی لے کر بہت سارے لوگ قیامت کے دن پہنچیں گے لیکن ان کی گٹھنیاں جو ہے جہنم میں ان کے ساتھ پھینکی جائیں گی کیوں اس لیے کہ عشق نہیں تھا اس سے عشق نہیں تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود عشق فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا رہی ہے جو آگ بجھا دے گی تو اپنے تینوں میں عشق مصطفیٰ کو روشن کیجیے اس کے بغیر درود شریف پڑھنا بیکار ہے زبانی دماغ بیکار ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو درود شریف میں فائدہ نہ دے گا کلمہ میں فائدہ نہ دے گا یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے کہ ایمان لائے ہو آپ تو خود پر ایمان لائے ہو جس سے آپ کو محبت کرنا فرض ہے حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی بھی حقیقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے لیکن کیسی محبت نہ کرے کہ جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد جان اور مال و متاع دنیا بھر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اس وقت تک وہ سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے اور اعلیٰ حضرت نے پیغام ایسا عام کیا لوگوں نے اس کو جا کر کے سمجھا حتیٰ کہ ابھی ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کا جب نعرہ لگتا ہے تو اس سے پہلے ایک جملہ وہ لوگ لگاتے ہیں نعرہ کہتے ہیں عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جتنے سنے مسلمان ہیں وہ اس نعرے کو بھی اپنے ساتھ جو ہے اپنے سینے میں بتا دیں میرے ساتھ کہیے عشق و محبت یہ ہے اعلیٰ حضرت کا پیغام. اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت نے جو عشق کیا وہ آپ نے کر کے دکھایا, لوگوں کو ایسی مثالیں بتائی کہ واقعی میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر جو کام تم خود نہیں کرتے تو دوسروں کو اس کا پیغام کیوں دیتے ہو, وہ اعلیٰ حضرت نے مثال کر کے اپنی پریکٹیکل لائف میں دکھا کر کے لوگوں کو دکھا کر سمجھا دیا. ابھی آپ جو ہے جناب صدیق صاحب کے زبانے سن رہے تھے وہ واقعہ کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک پارٹی اٹھانے والے اتنی تعظیم کی, ہم اور آپ کو جو ہے اچھے سے لوگوں کی تعظیم نہیں کی تو پتہ چلتا ہے کہ سید ہے عالم ہے بڑا اچھا آدمی, اس کے باوجود اس کی تعظیم سے جو ہے ٹکراتے ہیں ہمارا اللہ. اعلیٰ حضرت نے پارٹی اٹھانے والوں کے قدم میں اپنی جو ہے دربار جو ہے اپنی جو ہے پڑوسی جو ہے امام مسجد کے قدم میں رہتی, اس لیے کہ وہ سید زیادہ تھا, اس لیے جو سید زیادہ تھا عشق کا وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بارے میں آپ نے بارہا مرتبہ سنا اور آپ ماشاء اللہ علماء کرام کی روایت سنتے آ رہے ہیں. آج ہماری کوشش تھی کہ کچھ علماء کرام کو یہاں پہ بلایا جائے اور آپ کو وہ فیضیات کریں, لیکن کوئی عالم دین ایسے ہمیں میسر نہ آ سکے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں اور سے آپ مستفید ہوتے, لہٰذا مجھے آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہونا پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سن کر اسے قبول کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درست پڑھیے اللہ تو سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور کچھ باتیں قندیل امام شریف کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قندیل امام شریف کا ماشاء اللہ 100 سال اجرا کو آج پورے ہوئے الحمدللہ. یہ غالباً اپریل کے مہینے میں 1430 اب چل رہا ہے اور 1330 ہجری کے مہینے میں اسی سال میں 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کو ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا جس کا نام ہے کنز الایمان, یعنی ترجمہ ہے قرآن اردو میں, اردو میں ترجمہ ہے قرآن شریف کا جس کا نام اعلیٰ حضرت نے خود رکھا کنز الایمان کی ترجمہ القرآن, کہ قرآن کا ترجمہ یعنی ایمان کا خزانہ, ایمان کا خزانہ. اس کو الحمدللہ 100 سال پورے ہو چکے اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے, فخر نہیں ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ الحمدللہ کنز الایمان جو اردو نے اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کو تحفہ عطا فرمایا اس کا ترجمہ انگلش میں الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھوں ہوا اور اس کا بھی انشاءاللہ پرسوں برمی شریف میں اجرا ہوگا, انشاءاللہ نبی برمی شریف میں اس کا اجرا ہوگا. شہید مفتی اکبر اللہ خان صاحب درامد مطالعہ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس مبارک کے موقع پر اس کا اجرا ہوگا انشاءاللہ. آپ سب سے دعا, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام دینی دنیاوی کوششوں کو برابر فرمائے, جو کچھ بھی ہم دین کی خاطر کر سکیں وہ ہم سے وہ کام لے لے اور وہی اس کو قبول منظور فرمائے. اعلیٰ ایسا ایک شیر یاد آیا, کہاں کو دے دیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم سے کرو گے ضرور. تو سرکار سے ہی عرض ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا اپنی امت میں شامل کیا, یا رسول اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجیے, یا رسول اللہ جو کام آپ سے پسند ہے وہ ہم سے کرا لیجیے, ٹھیک ہونا میں رضا تم سے کرو گے ضرور. درشی پڑی اللہ محمد تو سرکار اعلیٰ حضرت کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی, سن 1857-1856 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی ہندوستان کے ایک شہر بریلی شریف میں. وہ زمانہ آپ کو پتا ہے کہ انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کے دو مذہب ہیں, یا تو وہ نصارا ہوتے ہیں یا یا یہودی ہوتے ہیں. انگریزوں کے دو مذہب ہیں، نصارا ہوتے ہیں یا مادندا یہودی ہوتے ہیں، اور یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. قرآن چاہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. کہ یہود کرنا تعالیٰ یہ یہود و نصارا کبھی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کے ان کے دین کے پیچھے چلنا شروع کر دو. اس وقت تک کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کے ان کے دین میں شامل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں ہوگا. آج معلومات ہو رہے لوگ چاہتے ہیں کہ انگریز ان سے راضی نہیں ہوں، انگریز آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خود ماض اللہ یہودی یا نصارا نہ بن جائے، اس وقت تک راضی نہ ہو. کیا آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود ان میں حد اللہ ہی ہوا خدا، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی سچی ہدایت ہے. اللہ نے جو ہدایت کی ہے وہی سچی ہدایت ہے، اور اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مطلب ان نل تباہ آواہ بنی تباہ آواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اگر اس کے بعد تم ان میں سے کسی کی اتباع کرو گے، ان لوگوں کی اتباع کرو گے حتیٰ کہ تمہارے پاس علم آ چکا وہاں لگا بنر ہوا ہے جو ولی ہوں ولا نصیب، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بتانے والا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی تمہارا ہمدرد ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا. کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کی طرف ہم چلتے ہیں 1856 میں سرکار آ رہا ہے جب پیدا ہوئے، تو یہی دور تھا کہ یہود اور نصارا کی جو ہے مسلط تھے وہ ہندوستان پاکستان سے بنگلہ دیش پر، وہ اس خطے پر مسلط تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے آیت کریمہ اتار دی تھی کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑ دو اور ان کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دو. جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑ دو اور ان کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دو، اور میں بھی آپ کے ساتھ فرما دیجیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی ہدایت ہے، سچی ہدایت ہے. اور اے سننے والے، یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ اے سننے والے جو کچھ بھی ہے، اے سننے والے اور سن لے کہ اگر تم نے ان کی اتباع کی، یہود و نصارا کی اتباع کی بعد اس بات پہ کہ تجھے علم مل چکا، علم مل چکا تو سمجھ لو کہ اللہ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی مددگار. یعنی تمہارا اللہ تم کو خود مرو گے تو اللہ تمہارے پتہ تمہیں عذاب دے گا اور اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا. کمزور ایمان شریف کی خوبیوں میں سے یہ آیت بھی ایک خوبی رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ارشاد تو نبی سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. ارشاد نبی ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. یہاں پر بہت سارے اپنے آپ کو بڑے بڑے مولوی کہنے والے، مفسر کہنے والے اور مترجموں کو آئیں گے ماض اللہ یہود و نصارا کی پیروی میں یہ لکھ دیا کہ اے نبی اگر تم یہود و نصارا کی پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، تم اس کی سزا سے بچ نہیں پاؤ. ماض اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معصوم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معصوم بنایا ہے. عصمت انبیاء یہ ہمارا عقیدہ ہے، عصمت انبیاء یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ عارف باللہ ہوتا ہے اور گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن کیسا خبیص عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر تم یہودیوں کی اور نصارا کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ کی اس سے بچانے والا کوئی دوست نہ ملے گا، کوئی مددگار نہ ملے گا. کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ نہیں. کبھی ایمان کی بولی دیکھیے آلہ حضرت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے سننے والے کوئی بھی ہو، اگر تم نے یہود و نصارا کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس سے تجھے کوئی اب جا نہیں. یعنی محبوب سے تو اشارہ خاص ہو رہی ہے لیکن مراد جو تمام دنیا والے ہیں، تمام دنیا والے ہیں. معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ قرآن آپ کو دیا ہے اس میں صرف اور صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک تفسیر ہے، باقاعدہ ایک تفسیر ہے. تو اعلیٰ حضرت اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب یہود و نصارہ کی یہ لباس تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تمام مسلمان جو ہے یہودی یا نصارہ بن جائے، یا کم از کم ایسا ہو کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں. کسی بھی طرح تو وہ بھی کافر ہیں، اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے، چاہے یہودی یا نصارہ نہ بنے لیکن کافر ضرور ہو جائے. تو کافر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے علماء مشائخ یہ حب رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، حب رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ایسے منافقین کو پیسے دے کر کے ان کے مدارس قائم کیے جائیں اور ان سے ایسی ایسی چیزیں لکھوائی جائیں کہ لوگوں کو اس کو پھیلا کر کے حب رسول ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، حب رسول ان کے دلوں سے نکال دیا جائے. کیونکہ یہود و نصارہ نے بھی 1400 سال لیکن 1200 سال تک قرآن پڑھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ حب رسول ہی تو ایمان ہے، حب رسول ہی تو ایمان ہے. اگر حب رسول مسلمان کے دل سے نکل جائے گا تو یہ صرف ایک روبوٹ مشین بن جائے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی دے گا، لیکن اس کے دل میں ایمان بالکل نہیں ہوگا، اس کے دل میں معاذ اللہ ایمان بالکل نہیں ہوگا. سب سے اچھا طریقہ مسلمان کو کافر بنانے کا کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں محبت رسول نکال دی جائے، اس کے دل سے محبت رسول نکال دی جائے اور اس کے دل میں معاذ اللہ رب العالمین شک کو صبح پیدا کر دیا جائے اور حب رسول کی جگہ معاذ اللہ رسول کی عیب جوئی ڈال دی جائے، رسول کی عیب جوئی ڈال دی جائے. میں چلتا ہوں آپ کو، میں نکلتا ہوں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی طرف، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم آپ کا خطاب اس لیے ہے کہ آپ نے حق اور باطل کو اتنا صاف کر دیا، اتنا واضح کر دیا، دونوں کے درمیان اتنی امتیازی لکیریں کھینچنی کہ آپ کو فاروق اعظم کا دیا قرار دے دیا گیا کہ آپ نے جس طرح حق اور باطل کو پہچانا، آپ نے جس طرح حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کر دیا، اس طرح کسی اور میں پیدا نہیں کیا. آپ امیر المومنین ہے، خطہ کے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرماتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر ہوتے. تو اس آدمی کی فراست کو کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان کا عمل دیکھیے. وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آپ کے زمانے میں ایک شخص کی شکایت آپ کے پاس آتی ہے، آپ کے زمانے میں ایک شخص کی شکایت آپ کے پاس آتی ہے. وہ شکایت لے کر یوں آتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ایک آدمی ہے فلاں مسجد میں مدینہ منورہ میں امامت کرتا ہے اور روزانہ جہری نماز میں جس میں جو ہے قرآن شریف زور سے پڑھ کر کے سنانا ہوتا ہے، اس میں وہ ابسا و تولا والی آیت کو پڑھتا ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ابسا و تولا، کہ جس میں بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک طریقہ سمجھایا ہے، وہ والی آیت پڑھتا. تو شکایت آئی کہ یہ آدمی وہی آیت پڑھتا ہے. نہیں آیا پڑتا ہے، جی ہاں نہیں آیا پڑتا. کون معلوم؟ اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے، تاریخ کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، تو وہ ضرور وہ شخص صحابی ہوا ہوگا بظاہر، یا تابعی تو ضرور ہوگا کہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا، اس نے صحابہ کا زمانہ پایا. اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا کہ اس کو لے آؤ. شاید وہ تابعی ہے لوگوں کی نظر میں، شاید تابعی ہے لوگوں کی نظر میں. اس کو طلب فرمایا، اس کو پوچھا کہ اے فلاں، تو قرآن کتنا جانتا ہے؟ بہت سارا جانتا ہوں، بہت سارا جانتا ہوں. تو فلاں مسجد میں امامت کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ فلاں میں فلاں ہے، مسلمانوں میں کا نام ہے. چہرے پہ داڑھی بھی ضرور ہوگی، امامت کرتا تھا. ہاں جی، اور قرآن شریف بھی اچھا جانتا ہوگا، اس زمانے کا آدمی تھا. کلمہ شریف تو ضرور پڑھتا ہوگا. اور ایسے ویسے آدمی کو امامت کے مقدمے پر جو ہے کھڑا تو نہیں کیا جاتا ہوگا اس دور میں. اس سے پوچھا کہ تم بار بار یہی آیت کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا یہی آیت مجھے اچھی لگتی ہے. کیوں اچھی لگتی ہے؟ تو نقلے کفر کفر نباس اس احمد نے کہا کہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں نبی کو اللہ نے بانٹا ہے. ماض اللہ رب العالمین نمبر فار رب اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو جلا لایا. کہا کیا تجھے یہی آیت اچھی لگتی؟ کوئی اور آیت پسند نہیں آتی؟ تو کہتا ہاں یہی آیت اچھی لگتی ہے اس لیے کہ ماض اللہ رب العالمین اللہ نے اپنے نبی کو بانٹا ہے. تو کیا یہ قرآن میں آیت نہیں ہے؟ کیا یہ نماز کے پانی جائز نہیں ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک ہی جواب دیا, اپنی تلوار نکالی, اس کا سر جو ہے تن بجلا رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, غالباً وہ آدمی صحابی ہوگا, اس نے اردو کا زمانہ پایا ہوگا, وہ نہیں تو کم از کم صحابہ کو دیکھتا ہوگا, صحابہ کا زمانہ پایا ہوتا بھی کم از کم رہا ہوگا اپنے زمانے کا بجائے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی وقت قتل کر دیا. کیوں قتل کر دیا؟ نماز پڑھتا تھا, کلمہ تو پڑھا ہوگا اس نے پہلے بھی, جاڑی بھی رکھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, تو جاڑیاں تو نہیں دیتا تھا نماز میں. لیکن کیوں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ بھی کرتا ہو اگر توحید انسانت کرتا ہو تو مسلمان ہے ہی نہیں. جو آدمی توحید انسانت کرتا ہو وہ ہرگز ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ کٹر منا پھینکے اس کو قتل کر دینا واجب ہے, اس کو قتل کر دینا واجب ہے. اور آگے کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں کیا. لوگوں نے پوچھا آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا؟ آپ نے بولی اور وہ مسلمان نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک یہودی نے ایک بدائے مسلمان کو کر دیا. کیا دیا تھا؟ کر دیا. اور اس کا قرض کا جو مطالبہ ہوا, آپس میں جھگڑا ہوا, تو وہ منافق اور یہودی کے ان سے واپس میں جھگڑا ہوا, تو اس نے کہا میں تیرا فیصلہ نہیں مانتا. اس نے کہا میں تیری بات نہیں مانتا. تو اس یہودی نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانتا, میں تیری بات نہیں مانتا, تو چلتے ہیں اس کے پاس کہ جس کو سب اللہ کا رسول کہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ ناانصافی کبھی نہیں کرتے. میں نے سنا ہے کہ وہ ناانصافی کبھی نہیں کرتے. دیکھیے وہ یہودی کا, لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو وہ ناانصافی ہرگز کر ہی نہیں سکتے. کہا چلیے منافق بات ہو گیا کہ چلو یہ تو بے وقوف مل گیا ہے, تو حضور تو میری ہی ہے, طرفداری کا اعتماد اللہ رب العالمین. جب گئے معاملہ پیش ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق بات اشار فرمائی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. باہر چلے آئے, یہودی مطالبہ کیا, بھائی اب تمہارے نبی جس کو آپ نہیں مانتے ہو انہوں نے فیصلہ فرما دیا ہے, تو آپ جو ہے میرا مطالبہ پورا کر. تو اس نے کہا نہیں, مجھے یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی, یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی, چلتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس. یہودی کو تعلق ہوا ہوگا, کہا کہ ٹھیک ہے چلو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے وہی فیصلہ کیا کہ جو میرے نبی نے اشارہ فرمایا ہے وہی حق بات ہے, آپ کو یہودی کے حق میں فیصلہ کرانا تھا. وہ منافع پھر سے اس کو بات پسند نہیں آئی, تو اس نے سوچا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, اس کی کیا بتائیے کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, وہ صحیح فیصلہ سنائیں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جانے کے لیے یہودی راضی ہوا. جب راضی ہو گیا وہاں پر پیشی ہوئی, سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیوں آئے, میرے پاس کیوں آئے؟ تو یہودی بول پڑا کہ حضرت آپ سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس کو یہ نبی مانتا ہے آپ بھی نبی مانتے ہیں, ان کے پاس ہو کر آئے ہیں اور ان کے پاس میرے حضور صدیق کے پاس ہو کر آئے ہیں, دونوں نے میرے آپ کا فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کروں. تو اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ اسے کہا ہاں. وہ سمجھا کہ یہ فیصلہ آپ میرے حق میں کر دیں گے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. تلوار نکالی اور منافق کی گردن اڑا دی. اس منافق کی گردن اڑا دی. مدینہ شریف میں شور برپا ہو گیا, شور برپا ہو گیا کہ مسلمان کو قتل کر دیا, عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی, بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ عادل بھی تھے, عادل ہے, اور آپ کو لوگوں کو تسلی بھی دینا ضروری تھا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے عمر کو بلائی. جب سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں تو ایمان تازہ فرما لیجیے, آپ سب سوچیے غور کیجیے کہ سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ عمر فاروق کو کیا پوچھتے ہیں کہ اے عمر کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا؟ یہ نہیں پوچھتے یہ کیا کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, پوچھتے ہیں. معلوم ہوا کہ سرکار کو پتا ہے, سرکار کو پتا ہے کہ عمر کے دل میں کیا ہے اور اس منافق کے دل میں کیا ہے. پوچھتے ہیں اے عمر کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا. کیوں مسلمان نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں تھا, اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں تھا. نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا ہوگا, شاید کیا ہوگا, جاتی دیتا ہوگا, کلمہ تو بہت پڑھتا ہوگا, لیکن عظمت رسول اس کے دل میں نہیں ہے. عظمت رسول جس کے دل میں نہ ہو وہ سیدنا عمر فاروق کے نزدیک نہیں بلکہ تمام سادہ شان کے نزدیک اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک بھی وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے, ہرگز مسلمان نہیں ہے. پھر جتنے ہیں اعلیٰ حضرت کا دور ہے اور یہود و نصارہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عظمت رسول جو ہے لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے, تو کیا کرتے ہیں؟ ایک مولوی کو کھڑا کرتے ہیں جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی, اور اس کو پیسے دے کر کے اور اس کو مدرسے قائم کر کے اس سے لکھواتے ہیں کہ بکواس کرواتے ہیں کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کہ لوگوں کے دلوں میں چونکہ جو چیز آخر میں ہوتی ہے سب سے عظیم ہوتی ہے, سب سے عظیم مانی جاتی ہے, اور ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم رسول ہے, خاتم نبی بھی ہے, سب سے آخری میں آنے والے رسول نبی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی اور آخری رسول اس لیے بنا کے دے گا کہ آپ کی سب سے بڑے رسول سب سے بڑی شان. تو اسلام لوگوں سے چھین لیا جائے, رسول کی عظمت لوگوں کی دلوں سے نکال دی جائے, لوگ مسلمان نہ رہے, لہذا انہوں نے ایک ایسے شخص سے دعویٰ کرا دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے تاکہ لوگ محمد کو آخری نبی سمجھنا چھوڑ دیں, اس دین کو چھوڑ کر کے اس نئے باطل دین میں بازار شامل ہو. اور کیا کیا؟ کچھ ایسے لوگوں کو لائے آگے کہ جن کا کام نہیں تھا شوشے چھوڑنا, شوشے چھوڑنا. کسی نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آخری نبی ہو, اس کے بعد کی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی نبوت معاذ اللہ فرق نہیں پڑے گا, خاتمیت میں معاذ اللہ فرق نہیں پڑے گا. کچھ ایسے مولویوں کو پیسے دے کر کے کھڑا کیا کہ جنہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ حضور مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین حضور مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. اور کچھ لوگوں کو ایسے پیسے دے کر کے لکھوایا کہ اللہ کے رسول پر اور اولیاء کرام پر ایمان لانا ضروری نہیں, صرف اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایسی الوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بچانے کے لیے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. ایسی الوار میں آپ نے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, سینکڑوں صنف میں یہ سمجھ لیجیے جہاد کی قلم جہاد کی دوبارہ, اور آپ نے ایسے زمانے کے اندر ہمارے اسلام کو بچایا ہے کہ جس زمانے میں ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں دشمن تھے, بلکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ بھی اسلام کی دشمن تھی, یعنی یہود و نصارہ بھی معاذ اللہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے. اور اس زمانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم مجدد کو پیدا فرمایا کہ اس نے ایسا کام کیا کہ آپ کو صرف مجدد نہیں کہا جاتا بلکہ آپ کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے, مجدد اعظم کہا جاتا ہے. گرو شی پنڈی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ بن جبل بڑا یہ اصحاب ہی مبارک قدم دار بڑا. تو ایسے
پیدا کیے اور ان سب قسموں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام خاص بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا لڑائی نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی حامی و ناصر ہے صرف اور صرف کیا ہے تو ایمان باللہ اور محبت رسول ہے ایمان باللہ اور محبت رسول ہے اسی لیے تو لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت تو عشق کا جام اعلیٰ حضرت نے ایسا پلایا کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی دنیا تک جب تک دنیا قائم ہے اور قرآن کی دنیا میں موجود ہے کمزور ایمان کے ذریعے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے ذریعے انشاءاللہ رسول لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان جو ہے اللہ اور کے رسول سے محبت کرتے رہے یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے اعلیٰ حضرت کے دنیا سے جانے کو اور سال تقریباً ہونے والے ہیں سن 1921 میں آپ کا وصال ہوا اور 2009 چل رہا ہے تقریباً 11 سال بعد جو ہے اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو جائیں گے دنیا سے جائے ہوئے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا نام لینے والا کوئی ہے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے کیوں ہیں کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا کرائی یہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت اور اعلیٰ حضرت کی مجدد کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے پردہ فرمانے جانے والے کے بعد بھی 90-95 سال ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی لوگ جھوم اٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی لوگ جھوم اٹھتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جھوم اٹھتے تھے ان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون تم میری محبت میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا عام کر دوں گا مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا عام کر دوں گا ابھی سے کچھ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت حاصل کر دیتا ہوں تمام دنیا کے لوگوں میں اس کی محبت حاصل کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت نے پوچھا یا حضرت آپ کو لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں دیوبند کے لوگ گالیاں دیتے ہیں فلاں مدرسے کے لوگ گالیاں دیتے ہیں فلاں لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا آپ کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتے آپ کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا وہ آپ سنیے اور سوچئے کہ ہمارا عشق اور اعلیٰ حضرت کا عشق ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک کم از کم میرے نبی کو تو گالی نہیں دیتے میرے نبی کی تحریر کوئی نہیں کرتے میرے آقا کے اندر جو ہے جو ہے نہیں بولتے بھلے مجھے گالیاں دیتے رہے اسی لیے مصروف پڑے ہوئے خوش مجھے گالیاں دیتے رہے میں خوش ہوں کم از کم میرے نبی کی تحریر جو نہیں کرتے میرے آقا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو بری باتیں نہیں کہتے مجھے برا کہتے ہیں میں بال بنکر کے سامنے کھڑا رہوں گا بھلے مجھ کو کتنے ہی تیر برسا دے چاہے خود بھی میرے بارے میں کہے کم از کم میرے آقا کے بارے میں تو برا نہیں کہیں گے اتنی دیر تک ہمیں کوئی گالی دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے سوچے ہمیں کوئی گالی دے تو کتنا برا لگتا ہے اور اس سے اعلیٰ حضرت دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ دے 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 گالی مجھے گالی دے دے تو کم از کم میرے نبی ہے تو کم از کم پھر جائے گی اس طرح توجہ نہیں دیں تو یہ ہے عشق کا مقام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عشق تھا اور کتنا عشق تھا سرور عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کرو مرے اہل دول رضا پڑے لکھ بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں یعنی اے لوگوں کیا میں مان مانوں کی دولت والے کی جو ہے مدد فراہم کروں ان کی من بارے میں جو تقیدے لکھوں ان کی تعریف کروں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا میرا دین سستا دین نہیں ہے میں کس کی تعریف کروں گا میں اس کی تعریف کروں گا کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے من ہے دوہرے گا پڑے اس بنا میں نہیں بنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں اس کریم کی تعریف کروں گا جو سب کو دیتے ہیں
تو دیکھیے ارشاد فرمایا میں گدا ہوں اپنے قریب کا، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا، ایسے علم عطا فرمائے اور اتنا بڑا علم کا ذخیرہ عطا فرمایا کہ لوگوں نے مجدد کہا اور آپ کا ایک شاہکار ہے کہ العطاء النبوی فی فتح الرویہ، نبی کی عطا، نبی کی عطا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پا رہا ہے نہیں، تو اس قریب نے اتنا علم عطا فرمایا کہ ہزاروں برس پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے العطاء النبوی فی فتح الرویہ، لیکن نبی کی عطا کس چیز میں کہ جو اعلیٰ حضرت نبی نے جو ہے اپنے فتاوے لکھے، تو مجدد کا کام جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فتاوے رضویہ وہ شاہکار ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، اتنے ہزاروں خطوط جو ہے ہر مہینے آتے تھے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کسی اور کام کے لیے، روزانہ کئی لوگ جو ہے کئی دوسرے وقت اعلیٰ حضرت کے سامنے پس باندھ کر بیٹھتے تھے اور خط پڑھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت آپ کے لیے سوال آیا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ سوال آیا ہے، ایسے آٹھ آٹھ دس دس آدمی بیٹھتے تھے سوال لکھنے کے، سوال کے جواب لکھنے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی جب ڈکٹیشن دیتا ہے، جب ڈکٹیشن دیتا ہے تو ڈکٹیشن دیتے وقت کسی نے پوچھتا ہے اچھا آپ نے کیا لکھوایا ذرا بتانا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کیا لکھوایا بتانا، اچھا آدمی لکھیے اب یہ لکھیے اب یہ لکھیے، کہتا ہے عام آدمی ایک آدمی سے ڈکٹیشن دیتا ہے تو اس سے بار بار پوچھتا ہے کہ میں نے کیا لکھوایا ذرا بتانا، ہے بار بھول جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی دعوت سنیے ایک ساتھ میں آٹھ آٹھ دس مفتی سوال لے کر کے بیٹھتے تھے، سب سے سوال پوچھتے تو تمہارا سوال کیا ہے، 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 بتائیے سب سوال کر سکتے تھے، تو اعلیٰ حضرت پہلے مفتی کو کاتب کو کہتے تھے آپ نے لکھی یہ جملہ لکھیے، دوسرے کو کہتے تھے یہ لکھیے، تیسرے کو کہتے تھے یہ لکھیے، دسویں تک پہنچے تو یہ لکھ لے، واپس جب پہلے پاس پہنچے تو یہ لکھتے تھے چار سوال کیا نام کیا لکھا تم نے، اسی جگہ سے شروع کرتے تھے جہاں سے ختم کیا تھا، اس کے کہتے تھے اب یہ لکھیے، دوسرے کہتے اب یہ لکھیے، تیسرے سے کہتے اب یہ لکھیے، چوتھے سے پانچویں چھٹے سے دسویں تھے، واپس پہلے ایک پاس جاتے تھے اپنے جواب مکمل کرواتے، دسویں تک مکمل کرواتے تھے، یہ عظیم شان کرامت ہے، یہ عظیم شان کرامت ہے، یہی بتا رہا ہے رضویہ کے بارے میں آپ کو کرو کہ فتاوی عالمگیریہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جو تقریباً 350 سال پہلے اس وقت کے مجھے سیدنا اورنگزیب عالمگیر نے جمع فرمائی، آپ نے چونکہ آپ بادشاہ تھے آپ نے دہلی میں اپنے ہندوستان سے بہت بڑے بڑے چھوٹے علماء کو بلوایا، 300 علماء قرآن کو بلایا دہلی میں، ان کو آسائش سے رکھا، آرام سے رکھا، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ مل کر کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کی زندگی میں اسلامی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں سب سے جو ہے آپ اخبار لکھیے، تو ان سب سے 300 آدمیوں کو مل کر 23 برس تک محنت کی اور فتاوی عالمگیریہ جمع کیا، فتاوی عالمگیری جمع کیا، وہ فتاوی عالمگیری جو 300 علماء نے مل کر کے کئی برسوں کی محنت کے بعد لکھا وہ 9 جلدوں میں ہے، ایک ایک دن میں تقریباً 900 یا 1000 ورق ہے، کتنے ہیں 900 یا 1000 ورق ہے، اور مقابلہ کیجیے اعلیٰ حضرت کے کام سے، اعلیٰ حضرت اکیلے آدمی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جتنے فتاوے لکھے جتنے فتاوے کو جواب دیے وہ کل ملا کر کے عالمگیری کی جس طرح ایک ایک جلد ہے 9 جلدوں میں ہے، فتاوی رضویہ جو ہے اکیلے ایک آدمی کی 12 جلدوں میں ہے، 12,000 اوراق مستقبل ہے، 12 جلدوں میں کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت عظیم شان کرامت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایک عظیم شان کرامت نہیں تو اور کیا ہے، تو بات سبھی ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کے لیے نوٹی بتا فرمائے، ابھی صاحب نے ابھی عرض کیا تھا اسے حکم فرمایا تھا کہ کنزل ایمان کے حوالے سے کچھ بتائیے، تو کنزل ایمان ایمان کی جان ہے، ایمان کا خزانہ ہے، اور یہ کیسے بنا کہ ایک عظیم شان مفتی حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد الدین خان آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے نہ شاگرد ہیں نہ آپ کے تلمیذ میں سے شامل ہیں، آپ کے خلیفہ ضرور ہیں، آپ کو اعلیٰ والوں سے وابستگی ہوئی تو آپ نے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑ لیا اور آپ اس پک میں شامل ہو گئے تھے جس پک میں لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو دکھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت سے ایک دن گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کیوں نہیں کروا دیتے، انشاءاللہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے میرے پاس، پورا دن ملتا نہیں، لیکن آپ کی جو درخواست ہے وہ وجہ ہے، تو ایسا کریں کہ جو قیمولہ کا وقت میرے پاس ہوتا ہے وہ میں اس میں سے کچھ شرط کر دیے چکا ہوں، تو آپ اس وقت جو ہے میرے پاس آ جایا کریں تو انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کے اس کو لکھ لیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو مل کر کے لکھ لیں گے. اور میں آپ کو تھوڑی سی بات مولانا احمد علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اس عظیم شان کتاب کے مصنف ہیں جس کو بہار شریعت کہا جاتا ہے. بہار شریعت وہ کتاب ہے کہ اگر کسی نے عالم کا کورس نہیں کیا ہے، 12 سال مدرسے میں نہیں گزارے، عربی فارسی نہیں سیکھا ہے، لیکن اس کتاب کو غور سے پڑھے تو وہ خود بھی عالم ہو جائے. اتنی زبردست کتاب وہ آپ کی ایک تکلیف ہے. کس کی؟ مولانا احمد علی خان قدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ عالم. آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے فقی ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی عالم ہو جاتا ہے. بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ آج کے دور میں بڑے سے بڑا مفتی جو ہے بہار شریعت پڑھے بغیر جو پتوا نہیں دیتا، بہار شریعت پڑھے بغیر پتوا نہیں دیتا. اس عالم کا کہنا ہے کہ حضرت آپ جو ہیں یا اعلیٰ حضرت آپ جو ہے قرآن شریف کا ترجمہ کروا دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مولانا آدمی کی ماں والی نہیں آتی؟ ضرور آتا. کیا امول بیان نہیں پڑی تھی؟ کیا امول مانی نہیں پڑی تھی؟ کیا تفسیر کبھی نہیں پڑی تھی؟ کیا تفسیر ابن کبیر نہیں پڑی تھی؟ سب پڑی تھی، سب آتا تھا، لیکن قربان جائیے محبت اور پہچان. پہچانتے تھے کہ یہ آگا آگ رکھیں گے مجھے تو دین و ملت ہے، ان کے ذریعے جو کام ہوگا وہ ایسی دنیا تک قائم رہے گا. اعلیٰ حضرت نے اجازت دے دی تو کہتے ہیں کہ میں روزانہ کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور روزانہ جو ہے قرآن ہم پڑھتے تھے اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، کوئی ریفرنس اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، نہ کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھتے تھے، نہ مجھ سے کچھ پوچھتے تھے. صرف اور صرف قرآن جی کی آیت سن کر کے اسی وقت اس کا ترجمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور میں لکھ لیتا تھا. ارشاد فرماتے تھے ہم نے لکھ لیتا تھا، جتنا بھی ہو جاتا تھا ایک دن میں دو دن میں تو اس کو میں جا کر کے کتب خانے میں چیک کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ آلہ حضرت مجھے اردو میں ارشاد فرمایا ہے. عربی سے اردو تو وہ سمجھتے تھے، مولانا احمد علی خان ضرور سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ پرانی جو تفسیر تھی اس کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کو میں جا کے دیکھتا تھا. تو خدا کی قسم کہ جس چیز کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے برملا ارشاد فرما دیا کہ ترجمہ یوں لکھیے تو ہوں بہوں پرانی تفسیروں کے مطابق ہوتا تھا، چاہے وہ روح مانی ہو، چاہے وہ روح تفسیر روح بیان ہو، چاہے وہ ابن نبی کی تفسیر ہو، چاہے وہ تفسیر کبیر ہو، یا چاہے وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تفسیر ہو، سب تفسیروں کا نچوڑ اس ایک ترجمے میں موجود ملتا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ ارشاد فرمایا ہے قدر ایمان، وہ صرف ترجمہ نہیں ہے، وہ قرآن کی ترجمانی ہے. ایک چھوٹی سی تفسیر سمجھ لیجیے قرآن شریف کی، کہ جس کو سمجھنا ہو اس کے ذہن میں کوئی اور جو ہے بات آتی نہیں، جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا وہ ٹھیک پر ٹھیک سمجھ لیتا. ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھ حل کر کیا آپ سب کو پتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے باوجود پڑھنا چاہیے، باوجود ہاتھ لگانا چاہیے، وضو کے بغیر اس کو چھونا نہیں چاہیے. سورہ واقعہ میں ہے لا یمسوہ الا المطہرون، لا یمسوہ الا المطہرون. اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا کہ اس کو نہیں چھوتے مگر جو پاک ہیں. بھائی کبھی کبھی تو کابری بھی اٹھا لیتے نا قرآن شریف کو، مطلب بھی اٹھاتے ہیں قرآن شریف، رمضان میں بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں. کسی نے ترجمہ کیا ہے اس کو چھو نہیں پاتے مگر جو پاک ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہو سکتا تھا. اس کا لوگ اس کو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے مگر آپ نے یہی بہت اچھا ترجمہ ہے لیکن قربان جائیے آگے حضرت کے ترجمے پر آپ کیا فرماتے ہیں اس کو نہ چھوئے مگر باوجود اس کو نہ چھوئے مگر باوجود سارے ترجمے سارے تفصیلوں کا نچوڑ آئے گا کیسے کہ اگر وہ آدمی جو باوجود ہوگا اس کا مسلم بھی ہوگا وہ پاک بھی ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہی اس کو چھوئے جو باغسل ہے وہی اس کو چھوئے اور جو پاک ہے اور باغ اردو ہے وہی اس کو چھوئے گا ہے نا تو کتنا خوبصورت جملہ ایسا فرمایا معلوم یہ ہوا کہ قرآن شریف کی کسی کے ترجمہ نہیں ہے بلکہ قرآن شریف کی ہے ترجمہ بھی ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی ایمان شریف میں کتنے نکات لکھے ہیں اور اتنے ادب سے یہ قرآن شریف کا ترجمہ ایسا فرمایا ہے کہ آپ بھٹک نہیں سکتے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بات استعمال کرنے چاہیے تھے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہی استعمال فرمائے جہاں رسول کی شان کے حساب سے جو لفظ استعمال کرنے چاہیے تھے وہی الفاظ استعمال فرمائے جہاں مسلمانوں کی عظمت اور ان کی شان کے مطابق استعمال کرنے کے لیے الفاظ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک وہی الفاظ استعمال فرمائے اور یہ کیجیے گا کہ اگر وہی لفظ عربی والا کسی منافق کے لیے آ گیا یا کسی غیر مسلم کے لیے آ گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تقدیر کے لیے اسی طرح کا ترجمہ احساس کروایا جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے ان حضور کے پاس آؤ ان کبا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس جائیے کیوں کیونکہ وہ رسول ہے نبی ہے اپنے زمانے کے ارشاد فرماتے ہیں آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس اس نے بغاوت کی اور جب یہی لفظ ہاتھ چلے گا رکنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام نے سامعین نے استعمال کیا ہاتھ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چلتا بند نکل جا یا چلتا بن یہاں سے معلوم یہ ہوگا کہ سامعین کے مطابق جو اس کی تبدیل کرنا ضروری تھی جو اس کے شاعر شان الفاظ سے اعلیٰ حضرت نے وہی استعمال کیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ان کے شاعر شان جو استعمال کرنا چاہتے اعلیٰ حضرت نے اسی طرح اس کو استعمال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جو الفاظ موجود رکھے اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ماشاء اللہ روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کا اسم بے کا مطلب ہوتا ہے سات اسم کا مطلب ہوتا ہے نام سات نام اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے اب بہت سارے مفسرین نے یہاں پر ترجمے کیے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہنے والا ہے آپ کسی عربی نام سے پوچھے کہ یہاں پر لفظ شروع تو ہے ہی نہیں لفظ شروع ہے ہی نہیں عربی میں یہ لفظ ہے ہی نہیں اس جملے میں بسم اللہ میں لفظ شروع ہے ہی نہیں پاک ضرور ہے لیکن شروع نہیں ہے اور میں جب شروع کہہ دیا تو ساتھ کہنا ضرور نہیں ہے یا ساتھ کہہ دیا تو شروع کہنا ضرور نہیں ہے یہ جو بڑی غلطی ہے اور لفظ میں لکھا ہوا ہے اس میں میں تو ہے ہی نہیں عربی نامہ جو ہے کہ لفظ میں اس میں ہے ہی نہیں لیکن ترجمہ کرنے والے بہت سارے لوگوں کے گھر میں میں شروع کرتا ہوں اور بہت سارے مترجمین نے اس سے اکثر جو ہے انہوں نے نکال شروع کرتا ہوں کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوا یہ ترجمہ صرف مردوں کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ترجمہ صرف مردوں کے لیے ہے اور پڑھی بھی تو کیسے پڑھ لیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شروع کرتا ہوں میں غور دے اس کو تو کہنا چاہیے شروع کرتی ہوں میں معلوم یہ ہوا یہ ترجمہ جو ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہے لیکن قرآن تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے بڑے بوڑھے بچے عورتوں مرد کے لیے آیا ہے اس کو ترجمہ کیسے کیا جائے قربان رہیے اعلیٰ حضرت نے ایک پہلی آیت کے اندر جو ہے سب کو سمجھا دیا کہ اس کے جیسا ترجمہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیا ایسا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع، لفظ صاف نہیں لکھا تو اس کے بدلے شروع لکھا، اللہ کے نام سے شروع، کہ بھائی جب شروع ہی اللہ کے نام سے کرنا ہے تو لفظ اللہ کو بھی سب سے پہلے سنا لکھا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تو اللہ لفظ کی سب سے پہلے آ گیا، اللہ ہی کے نام سے شروع ہو گیا، اور ہر عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، گرو شیخ پنڈت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے افراد بھی سورہ فاتحہ شروع کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ روزانہ ماشاء اللہ لوگ پڑھتے ہیں، نماز میں کئی بار پڑھتے ہیں، اور اس میں آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت فرما، ہمیں ہدایت دے یا ہمیں ہدایت فرما، اہدنا الصراط المستقیم، کس چیز کی ہدایت فرما؟ اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہو رہی ہے، ہمیں ہدایت فرما، کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی ہدایت کا، صراط مستقیم کی ہدایت کا فرما، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ صراط مستقیم بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اسلام ضرور ہے لیکن بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلو گے تو اس راہ مقصود پر، اس منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. تو اسی طرح صراط مستقیم کا ترجمہ بہت سارے مترجمین نے یہ کیا کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ابھی کوئی اندھا ہو کیا ہو، کوئی اندھا ہو تو کیا کرے سیدھا راستہ دکھا، دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے، ہدایت ہے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، صراط مستقیم دیکھنے کی چیز نہیں ہے، کسی نے کہا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن قربان جانے اعلیٰ حضرت پر، کہ اعلیٰ حضرت نے سوچا اور یہ مفسرین کا نچوڑ نکال کر کے ہمیں عطا فرمایا کہ قرآن سورہ آ چکا، سرکار جو عالم خدا تعالیٰ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، تو کیا ابھی تک مسلمانوں کو ہدایت نہیں ملی؟ ضرور مل چکی ہے، ضرور مل چکی ہے، وہ ہدایت یہ ہے کہ اہل سنت کے سچے مذہب کا قائم اور قائم رہنا، یہ ہدایت ہے، تو اب ہدایت مانگے کیوں؟ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ سے کیوں عرض کرے؟ تو یوں عرض کرے اے اللہ تو نے تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب ترجمہ یوں کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، قرآن ہمیں عطا فرما دیا ہے، رسول کے ذریعے سب کچھ عطا فرما دیا، بزرگوں کے ذریعے راستہ پہ چلنا سکھا دیا، اب ہمیں اپنے کرم سے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اب محسوس ہو گیا ہوگا کہ تنظیم ایمان کا جو ترجمہ ہے، تنظیم ایمان جو ترجمہ ہے قرآن کا، وہ کتنی فضیلت رکھتا ہے، کتنا فرق ہے دوسرے کے ترجمے میں. اب عقائد کے معاملے کے پاس چلتے ہیں کہ عقائد میں اعلیٰ حضرت میں کتنی احتیاط برتی اور کتنا جو ہے الحمدللہ ہمارے ایمان کو جو ہے بچایا. ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات کے پاس ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے طور پر کہ قوت انسان سمجھتا ہے ہاتھ کے ذریعے، ذلت سمجھتا ہے پیر کے ذریعے ہے نا، عزت سمجھتا ہے سر کے ذریعے ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اظہار فرمانے کے لیے کئی بار لفظ ہاتھ استعمال فرمایا، لفظ ہاتھ استعمال فرمایا، جیسے سورہ فتح میں آپ نے پڑھا ہے یب اللہ فوق عینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، یب اللہ فوق عینہ، تو یہ سادہ سادہ ترجمہ جو ہے بہت سارے مقدمین نے کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بات سے جسم اور جسمانیات سے بات ہے تو اب یہ لفظ جو ہے لفظ لفظ جو ہے ہاتھ کا جو ہے ترجمہ کیسے کیا جائے؟ قربان رہی اعلیٰ حضرت پر آپ کیا سماتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ تو کاملہ ان کے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ترجمہ پڑھتے ہی انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ یہ ہے فضیلت تنزیل مائی ضروری پڑے گا اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں اللہ علیہ ارشاد فرماتا ہے بہت زیادہ بال نن پہاگا، سورۃ الضحیٰ کی آیت بہت زیادہ بال نن پہاگا، لفظ بال نیل ہم روز پڑھتے ہیں قرآن سے یا سورہ فاتحہ میں امن کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسی میرے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تم نے انعام عطا فرمایا، ان لوگوں کے راستے سے نہیں ان لوگوں کے راستے نہ چلانا جس پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ بال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، یہ ایک مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اپنے کریم اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرماتا ہے اور حضرت کا بال نل پایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں بال پایا تو اپنی طرف راضی۔ لفظ بال کا جو مطلب نکلتا ہے بہت سارے مفسرین مترجمین نے غلط ترجمہ نہیں کیا، ماں رب العالمین میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بولا؟ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے سر ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرماتا ہے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو کیسا بنا کے بھیجا ہوگا؟ اس نے کیسا بنا کے بھیجا ہوگا؟ ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ جس کے پیچھے چلنے سے نجات ملتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس نے معصوم بنا کے بھیجا، ان سے گناہ سہزت ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کبھی جو ہے گمراہی ہونی نہیں، گمراہی وہی نہیں سکتی، بلکہ سورہ نجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا بابا بابا سینگوں کو مما بابا، کہ تمہارے ان مشاہدے ذرا بھی بچتے نہیں میرا دل کی طرف سے بات۔ تو یہاں پر ترجمہ کیسا کرے؟ ماں رب العالمین کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ماں بابا گمراہ پایا تو تمہیں ہرایا، ماں بابا پڑھا ماں بابا رب العالمین، کسی نے کہا ہم نے تمہیں راہ بھٹکا پایا، وہی وہی ترجمہ راہ بھٹکا پایا تو تمہیں ہدایت عطا فرمائی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں شریعت کے رموز سے نہ واقف پایا تو تمہیں شریعت کے قانون دکھا دیے، اس میں تھوڑی احتیاط کر گیا۔ کسی نے کہا ہم نے تمہیں عرفان سے نہ واقف پایا تو تمہیں راہ دکھا دی، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت علی البرکت الشاہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے بال کا مطلب ایسا انوکھا اور صحیح ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایمان بچا گئے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے بل الماء فی اللبن، بل الماء فی اللبن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے دودھ میں گم ہو گیا، جیسے دودھ کا کوئی پیالہ رکھا جائے، دودھ کا تو پیالہ رکھا جائے اور اس میں پانی ملا دیا جائے تو پانی تو کیا ہوتا ہے؟ پانی نظر نہیں آتا، پانی نظر نہیں آتا، پانی جو ہے دودھ میں فنا ہو جاتا ہے، پانی جو ہے دودھ میں گم ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ گم ہو جاتا ہے، پانی کا وجود پتہ نہیں چلتا، پانی کہاں گیا تو پانی بھی دودھ نظر آتا ہے نا، سب کو پتا ہے کہ پانی دودھ نظر جاتا ہے تو دودھ کیسا نظر آتا ہے، پانی گم ہو جاتا ہے تو کہہ نہیں سکتا کہ پانی میں ہے یا دودھ میں ہے، ان کے دونوں ایک کیسے لگتے ہیں، ایک ہی ہو گیا، تو کسی نے کہتے ہیں کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، یعنی فرق بتا دیا، صحیح ہے بابو کے اندر فرق بتا دیا، عربی میں یہ محاورت بھی ہے بل بل ماؤ لبن، پانی جو ہے دودھ میں دال ہو گیا گم ہو گیا، اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے مورت میں ہے کہ بال کا مطلب ہوتا ہے اکیلا درخت، بال کا مطلب ہوتا ہے صحرا میں ایک اکیلا درخت، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو پہلا مطلب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کو استعمال فرمایا، اور کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ یہ کیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں پھر